آپ اللہ کے سامنے اس وقت میں دو آیتیں اور ایک حدیث شریف اور دو آیات مبارکہ اور ایک حدیث شریف اس وقت میں پیش کی گئی اور ابھی ان کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں. انسان دنیا میں جس مقصد کے لیے آیا ہے یہ مقصد ہم کس سے معلوم کریں کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ تو مخلوق سے اپنا مقصد تخلیق پوچھے گی اگر تو ہر بنائی ہوئی چیز مصنوعات آپس میں بین الاقوامی طور پر اگر فیصلہ کر لیں کہ ہم اس کام کے لیے بنائے گئے ہیں اور 1 کروڑ مصنوعات مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمارے بنانے کا مقصد یہ ہے تو وہ عقلاً قابل تسلیم نہیں ہے. الا یہ کہ خود بنانے والا اعلان کر دے کہ میں نے ان چیزوں کو اس مقصد کے لیے بنایا ہے. ایسے ہی ساری دنیا کے انسان اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ انسان فلاں مقصد کے لیے بنایا گیا ہے تو وہ قابل تسلیم نہیں ہے جب تک کہ انسان کا بنانے والا اور انسان کا پیدا کرنے والا ہمارے مقصد تخلیق کو نہ بیان کر سکتے. کیونکہ ایک انگریز سے پوچھا گیا کہ بھائی انسان کس لیے بنایا گیا ہے، مقصد انسانیت کیا ہے، ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ تو اس نے کہا میاں کھاؤ پیو اور خوش رہو، کھاؤ پیو اور خوش رہو، یہ مقصد اس نے بتا دیا. ایسے ہی ہر شخص اپنے اپنے مقصد بتائے گا. بعض لوگ اپنے کو سمجھتے ہیں کہ کماؤ اور کھاؤ، رات کو کھاؤ صبح نکالو، گیا امپورٹ ایکسپورٹ کے آفس نہیں، رات کو امپورٹ کیا دفتر برآمدات یعنی میدے میں کچھ داخل کیا اور صبح دفتر برآمدات سے کیٹرین میں کچھ نکال دیا، مقصد یہ سمجھتے ہیں. لیکن یہ سب باتیں اندھیروں میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے بھی اندھیرے ہی کہلاتے ہیں، روشنی کے فیصلے نہیں ہوتے. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریاست تبوک میں آج سے 700-800 برس پہلے، کیونکہ مولانا رومی تو کچھ 700 برس پہلے کے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ کوئی قصہ بیان کریں گے تو اپنے زمانے کا ہوگا یا پہلے کا ہوگا. فرماتے ہیں کہ ہندوستان عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا، وہاں ہاتھی آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا. کیوں بھائی، کسی حاجی صاحب نے ہاتھی دیکھا ہے وہاں؟ جتنے حاجی بیٹھے ہیں بتاؤ بھائی، نہیں دیکھا نا. تو ہندوستان سے ہاتھی برآمد کیا گیا. ریاست تبوک اس زمانے میں بجلی کے کھمبے نہیں تھے، بجلیاں نہیں تھیں، روشنیاں نہیں تھیں. جتے سے بحری جہاز سے اتر کر کس طریقے سے بہرحال وہ پہنچا، رات کو 12-1 بجے سے پہنچا تو سارا ریاست کے گاؤں کے لوگ دوڑے کہ دیکھیں ہاتھی کیسا ہوتا. اندھیرے میں ریسرچ پر اور اندھیرے کی تحقیق پر مولانا رومی ایک لطیفے کا قصہ بیان کر رہے ہیں جس سے وہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بغیر اللہ کے قرآن کلام کی روشنی کے جو فیصلے مخلوق کے ہوتے ہیں وہ اندھیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ خود نور ہے، ان کا فیصلہ بھی روشنی کا ہوتا. لہذا رات کو اس ہاتھی کا ایک شخص نے کان پر ہاتھ پھیرا، ٹٹولا اور اس نے کہا تھا میری ریسرچ میں اور میری تحقیق میں یہ پنکھا ہے. ہاتھی نام ہے پنکھے کا کیونکہ اس کے ہاتھ میں اس کا کان آ گیا. دوسرے نے کہا بھائی کہ میں بھی ذرا ریسرچ کر لوں. اس نے اس کے ہاتھ میں اس کا سونڈ آ گیا، سونڈ میں اس نے 2 انگلی ڈالی تو اس کو رات میں بھول گئی. اس نے کہا گیا پنکھا نہیں ہے، تم بڑے ناراض کرنے والے ہوں گے، ارے یہ تو ناردان ہے، نالی ہے تو نالی ڈبل نالی، جیسے بازی بندوق ڈبل نالی کی ہوتی ہے نا، ایسے یہ 2 نالی والے ہے ناردان. تیسرے صاحب نے کہا کہ تم دونوں گڑھے ہو، لڑائی شروع ہو گئی، بڑی زبردست لڑائی شروع ہو گئی. تیسرے سال نے کہا کہ ان کی انہوں نے اس سے پیس راہ دیا. انہوں نے کہا تم دونوں کی تحریر بالکل غلط ہے, یہ چھت ہے, چھت یہ تو چھت ہے, نہ یہ نردان ہے نہ پنکھا ہے, یہ چھت ہے. چوتھے سال نے کہا کہ ذرا میں بھی شوق رکھتا ہوں, میں نے بھی ایم ایس سی او پی ایچ ڈی کیا ہے, ڈگریاں میرے پاس بھی ہیں, ذرا میں بھی تحقیق کروں. انہوں نے اس کے پیر کو ٹٹولا تو کہا تم تینوں گدے ہو, یہ تو کھمبا ہے, یہ تو ستون ہے, پلر ہے بھائی. اب آپ بتلائیے اندھیرے میں ریسرچ کا یہ حال دیکھ لیا, آپ جھگڑے شروع ہو گئے اور حقیقت واضح ہوگی. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں برکتے حرکت اگر شمعے بودے, برکتے حرکت اگر شمعے بودے, اگر ہر شخص کے ہاتھ میں ایک چراغ ہوتا, گفت اختلاف از گفت شان بے روش ہوتے, تو ان کی گفتگو میں اختلاف نہ واقع ہوتا. لہذا اللہ تعالیٰ نے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے. فرماتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنات کو اور انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کرے اور عبادت سے ہم کو پہچان لیں اور مقصد لیعبدون کا لیعرفون پہچان لیں. چاند کو دیکھ کر, ستاروں کو دیکھ کر اور آسمانوں کو دیکھ کر, سورج کی رفتار کو دیکھ کر, زمین و پہاڑ و سمندر کو دیکھ کر وہ استدلال قائم کرنے کی ان کا کوئی بنانے والا ہے, کوئی طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں کس رنگ کے ہیں, کیا ان کی باڈی ہے, کہتے ہیں اس کی تعین اللہ خود فرما چکے ہیں قرآن میں کہ وہ واحد ہے, نہ اسے کسی نے پیدا کیا نہ اس نے کسی کو جنا, اور اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں, اور وہ سب سے مستغنی بے نیاز ہے, ساری کائنات اس کی محتاج ہے. یہ سورت کرنا بھی ہوں, جب ایک کافر نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کے اندازیاں پیتل کے ہیں کہ چاندی کے ہیں کہ سونے کے ہیں اور ان کی شکل کیسی ہے, چونکہ ان کے 360 بوتوں کے اوپر عرب کے کافر اپنی دس مندی کی وجہ سے ان کی کھوپڑیوں پر شہد مندر کہ دنیا میں شہد بہت اچھی چیز ہے, لہذا اپنے پیاروں کے اوپر شہد مندو میٹھے ہیں پیارے, ان پر میٹھی میٹھی چیز لگا دو, اس کے بعد تمام مکھیاں جمع ہو کر کے شہد کو چاٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسوں کو خدا بنا رہے ہو جو اپنی شہد کو بھی جو ان پر تم نے چڑھایا ہے اس کی حفاظت کی بھی طاقت نہیں رکھتے, اور اگر یہ سلوکم الزباب و شیا اگر کوئی مکھیاں ان کے شہد کو چاٹ کر بھاگتی ہیں لا استنقذوہ ہو تو چھڑا بھی نہیں پاتے, مکھیوں سے اپنا شہد یہ چھڑا نہیں پاتے. زور فتالی اور مکھیوں تمہارا خدا بھی کمزور ہے اور تم بھی کمزور ہو, بتاؤ جب دو کمزور, بندہ بھی کمزور اور خدا بھی کمزور, تو تمہارا کیا بھلا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہی فرمایا کہ دیکھو ہماری مخلوقات سے ہم کو پہچانو, میری ذات میں فکر مت کرو. چاہتے اپنے لیے تو فرمایا یذکرون اللہ, ہمارا تو نام لیا کرو بس, ہماری ذات برائے یاد ہے. اب رہیا تمہارا کہو گے پھر ہم قوت فکریا کو کہاں استعمال کریں, ہماری سوچ اور فکر کو تو آپ نے پیدا کیا, اے خدا اس کا بھی تو مطلب ہونا چاہیے. تو فرمایا تفکر کرونا فی خلق السماوات والارض, فکر کیجیے میری زمین آسمان میرے سورج و چاند, رضا لالا ہو گل پردہ ہو بہو انجم, جہاں جہاں ہو چکے ہیں عجیب عالم ہے. رضا لالا ہو گل پردہ بہو انجم, یعنی یہ لالا ہو گل پھول پتیاں اور یہ سورج و چاند جہاں جہاں اللہ نے اپنے جلوے بکھیر رکھے ہیں اس میں غور کرو, کیونکہ یہ محدود ہیں اور تم محدود ہو, محدود کو محدود چیز سمجھ سکتی ہے. ہماری ذات غیر محدود ہے, تمہاری عقل محدود ہے, غیر محدود میں کہاں جا رہے ہو, تمہاری عقل اس کو لا ہی نہیں سکتی, اور جو کچھ سوچے گی وہ خدا نہیں ہوگا کیونکہ خدا غیر محدود ہے, اور جو محدود عقل میں آئے گا وہ محدود ہو جائے گا, لہذا وہ خدا نہیں ہو سکتا. لہذا آپ اس سے ساری زندگی تلاش کرتے رہو گے خدا کو نہیں پاؤ گے. لہذا خدا کو کیسے پاؤ گے؟ خدا کو کیسے پاؤ گے؟ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا طریقہ بتایا ہے کہ ہم سے ملنے کا ایک راستہ یہی ہے. جس کو روم اللہ ہماری یاد کرو، ہماری یاد سے تمہارے دل میں ہمارا نور آ جائے اور تمہارا دل محسوس کر لے گا کہ میرے دل میں کوئی چیز آ گئی، اور تم بے ساختہ یہ شعر پڑھنے پر مجبور ہو جاؤ گے. کیا یہ کون آیا دھیرے پڑ گئی لوٹ نہ مانگے دل میں، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی تو سما محفل کی پتنگوں کے عمل ہونے لگی چنگاری آتی. اکبر الہلالی کہا کرتے تھے کہ وہ دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میدان میرا دستری پہچان ہی. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہم کو اپنا مقصد تخلیق سمجھنا چاہیے. کیا تخلیق کا مقصد ہے؟ کہ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں، زندگی ایک مرتبہ ملی، زندگی بار بار نہیں ملتی، جو جاتا ہے کبھی نہیں آتا. لہٰذا یہ نہ سوچو کہ ایک جگہ بلڈنگ بنا لیں اور خوب بچوں کے لیے کاریں بنا لیں، بچوں کو یہ سامان کر لیں وہ کر لیں، بچوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ بہت سے باپ غریب ہو کر مرے اور بیٹے کے پاس کچھ نہیں تھا، آج بیٹا رہی. بہت سے باپ جائیداد چھوڑ کر مرے اور بیٹے بھیک مانگ رہے ہیں، جائیداد کو بھی بیچ کھایا. اس کریم کو راضی کرو تو تمہاری اولاد پر خود رحم فرما دیں گے. حضرت مفتی محمد حسن احمد قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو یتیم بچوں کا کی دیوار کے بہن اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا. خضر علیہ السلام کو حکم ہوا، پندرہویں پارے کی قصہ ہے، کہ ہو جا کر اس دیوار کو اٹھا دو ورنہ گر جانے پر وہ یتیموں کا خزانہ ان کے غلط رشتے دار لوٹ لیں گے، اور یتیم بچوں کا جو باپ تھا وہ میرا وفادار تھا. کان آبو ہوما سوالے تھا، ان کا باپ سوالے تھا، میرا تھا، با وفا تھا. میں اپنے با وفا غلاموں کے اولاد پر بھی رحم کرتا ہوں. ان کی انہوں نے درخواست نہیں کی کہ میری دیوار گر رہی ہے، اے خدا تو دیوار بنوا دے، نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود فکر کیا، خود خضر علیہ السلام کو حکم دیا. تو جو ان پر مرتا ہے، جو ان پر خدا ہوتا ہے، جو خدا کا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی اولاد و گھر والوں پر رحمت نازل فرماتی. اور یہ کون سا باپ تھا؟ علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ ساتواں پشت کا بابا تھا، اس کی اولاد تھا. آپ دنیا میں اگر کسی کا باپ آپ کا نوکر ہو اور وفادار ہو تو اس کے بیٹے پر رحم کرتے ہیں، لیکن سات پستک یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. سات پستک پہ خود ہی نہیں زندہ رہے گا، جن کا نمک ہے، جن کو اپنے نمک کا احساس جتانا ہے اور وفاداری کا احساس ہے، وہ تو خود ہی نہ رہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہ کہ سات پشت اور ایک رواج میں دسویں پشت کا بابا کرے. تو جو کریم ایسا کریم مالک ہے کہ اپنے عاشقوں کا، اپنے وفادار بندوں کا سات سات پشت، دس دس پشت تک رحم کرتا ہے، ان کو راضی کر لو، پھر انشاءاللہ اولاد کبھی تکلیف میں نہیں رہے گی. اتنا رکھو، ان کے بن جاؤ، بس اولاد کی فکر کی ضرورت نہیں. جس نے سر بخشا ہے تو بھی پہنا نہیں جانتا، جس نے میدا عطا کیا ہے وہ بھی دینا جانتا. فکر کرو، تدبیر کو منع نہیں کرتا، لیکن تدبیر میں اتنا مت ڈوب جاؤ کہ خدا کو بھول جاؤ. ٹوپی کی فکر میں اتنا درد مت ہو کہ سر بنانے والے کو بھول جاؤ، اور صدقہ کرنا اور نماز پڑھنا بھول جاؤ. روٹی کی فکر میں اتنا مت ڈوب جاؤ کہ میدا بنانے والے کو بھول جاؤ. میدا زیادہ قیمتی ہے، 10 لاکھ روپیہ قیمتی کا کینسر کا علاج کرانے گئے ان کا، اور میدا ٹھیک نہیں ہوا، جب بگڑ جاتا ہے. ان کا بنایا ہوئی مشین ہے یہ. ایک شخص بھیک مانگتے ہوئے ایک بادشاہ کے قلعے کے دروازے اس نے آواز لگائی کہ اللہ کے نام پر دو روٹی. رات بادشاہ مر چکا تھا، پارلیامنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ سب سے پہلے جو اس گیٹ کے دروازے پر، اس گیٹ پر، دروازے قلعہ پر، بادشاہ کے محل، شاہی بلڈنگ، پریسیڈنٹ ہاؤس ہیں، اس کے دروازے جو پہلا آدمی صبح نظر آئے گا اسی کو بادشاہ بنا دینا. لہذا اس کو پکڑ لیا. پکڑ کر کے لہلا پھلا کر پہلے کو بڑا چلایا اس نے کہ ایک میں کہاں پھنس گیا, دو روٹی کے بجائے تو میری مالش ہو رہی, بھوکے لگ رہے, وہ رگڑ رگڑ کے سپاہی سب اس کو نہلا رہے ہیں. پھر شاہی لباس پہنا کر بادشاہ کی تخت پر بیٹھا کر اور رجسٹر دے دیا کہ اب فیصلے کیجیے, عدالت شروع ہوگی. اس نے سارے فیصلے صحیح کیے. جب فیصلہ 12 بجے ختم ہوا, شاہی عدالت ختم ہوئی, تو دو وزیروں کو بلایا کہ آؤ میرے بغل میں ہاتھ لگا کر آداب شاہی سے مجھے مکان تک لے چلو پریزیڈنٹ ہاؤس تک. تو ان وزیروں نے کہا کہ اگر خطا معاف ہو تو ایک سوال کر دوں, کیونکہ صبح تو آپ حقیق سے بھیک مانگتے اور سات پوچھ کے بھک منگے ہو, جان بخشو اب تو کیسا بات کرنی ہے. بادشاہ نے کہا جان بخش دیا, جو چاہو پوچھو. اس نے کہا سات پوچھ سے بھیک مانگ رہے تھے آپ, ساتھ میں کچھ دادا ساتھ وہ بھی بھیک مانگتا ہوں, یہ آپ کو آداب شاہی کیسے سکھا دی؟ یہ تو پہلا جو بادشاہ کام آیا وہ بلاتا تھا وزیروں کو بھی بغل میں آپ لگاؤ, اور یہ فیصلے کیسے کر دیا آپ نے صحیح؟ تو اس کو ہنسا, وہ بھیک منگا ہنسا اور اس نے جواب دیا کہ جو خدا ایک بھیک منگے کو سلطنت دینا جانتا ہے وہ آداب سلطنت بھی سکھانا جانتا ہے. تو جو اللہ ولی بناتا ہے کسی کو, جس کو اللہ اپنا دوست بناتا ہے اسے دوستی کی آداب بھی سکھا دیتا ہے کہ اس طرح تعلق پڑھو, ویسے اس طرح پڑھو, ہماری یاد میں اس طرح رہو. وہ سب خود توفیق دے دیتے, نہ میں دیوانہ ہوں اکثر, نہ اس کو لو کے اوڑی آنی, کوئی کھینچے لیے جاتا ہے وہ جیبوں کے لیے بات, وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے دل میں کوئی کشش, کوئی آواز آ رہی ہے. باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں. ہم تمہیں بس آگاہ ہیں اس طرح سے خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں, تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے. باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں, ہم تمہیں بس آگاہ ہیں اس رب سے خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. خدا جس کو ولی بناتا ہے اس کے دل میں آواز آتا ہے کہ تحجد پڑھو, اشراف پڑھو, جاؤ بزرگوں کے پاس جاؤ. اس کی محبت کی تارے لگی ہوئی ہیں, ہر وقت وائر لیس لگے ہوئی ہیں. اس کی دل کی دنیا اور ہوتی ہے, اس کے سورج اور چاند اور ہوتے ہیں, اس کی کائنات اور ہوتی ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں, جو کل میرے قلب میں اللہ نے اتنی بات ڈالی, جو زندگی میں کبھی نہیں بیان کیا, اچانک دو تین دوست بیٹھے ہوئے تھے, میں نے عرض کیا قیامت کی کب آئے گی جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. قیامت کب آئے گی جب اللہ اللہ کہنے والے نہ ہوں گے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, پوچھ لو ان علماء سے, حدیث ہے لا تقوم الساعة, قیامت نہیں قائم ہوگی. حتی یقال اللہ اللہ, جب تک کہ اللہ اللہ کہا جائے گا. تو معلوم ہوئے ہوا کہ سارے کائنات کی روح اور جان جس کے کائنات قائم ہے وہ اللہ کا نام ہے. جب ان کا نام لینے والے نہیں ہوں گے تو آسمان گر پڑیں گے, زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی, ستارے گر پڑیں گے, سورج بھی گر پڑے گا, سارے شامیانے اکھڑ جائیں گے, شادی ختم ہو گئی. یہ مسلمان ان کی برکت ان کے لیے شامیانے ہیں تب. تو یہ ایک اجتماعی قیامت ہے. اللہ سے سارا عالم جب غافل ہو جائے گا تو اجتماعی قیامت آئے گا, آسمان و زمین سورج چاند سب گر پڑیں گے اور دنیا تباہ ہو جائے گی. یہ ایک انفرادی قیامت بھی ہے کہ سارا عالم ابھی اللہ سے غافل نہیں ہوا, ایک انسان غافل ہو گیا. انفرادی قیامت اس کی آ رہی ہے. کسی بستی میں سب اب تحجد گزار ہیں, ایک آدمی نافرمان صلاتِ غافل ہے, اللہ اللہ نہیں کرتا, جس کی قیامت انفرادی آ جائے گی, یعنی اس کے دل کی دنیا اجڑ جائے گی, جس کے دل کے آسمان و زمین اور اس کے دل کے سورج و چاند سے سب گر پڑیں گے, جس کے دل کی دنیا تباہ برباد ہو جائے گی. یہ انفرادی قیامت مم ماتا قامت قیامت ہو, ایک قیامت اور بھی آتی ہے, جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی, دنیا کہاں گئی اس کے پاس. تو انفرادی قیامت سے یہ بچو, جو شخص ذکر سے غافل ہو گیا, اللہ کے تعلق سے, اللہ کے ذکر سے, خدا کی یاد سے غافل ہو گیا, اس کی قیامت آ گئی. اس لیے دوستو یہ بات بیچ میں یاد آ گئی تھی, دل کی دنیا اور دل کے سورج اور چاند الگ ہیں, اور دل کا عالم دل کی کائنات الگ ہے,
اور اگر فرقہ میں قیامت نہ آئے اللہ کی یاد کی برکت سے جن کے سورج اور چاند چمکتے رہیں اور جن کے ستارے اور آسمان اور زمین سلامت رہیں جن کی دنیا صحیح رہے تو سارے عالم میں آپ کو حیات ہی حیات ہر طرف باہر ہی باہر نظر آئے گی. شاعر کہتا ہے دل گلستہ تھا تو ہر شے سے چپکتی تھی بہار, دل گلستہ تھا تو ہر شے سے چپکتی تھی بہار, اور دل بیابان ہو گیا عالم بیابان ہو گیا. دل میں سکون ہے, دل خوش ہے, ہر طرف خوشی نظر آتی ہے, اور دل میں غم بھرا ہوا ہے, پریشانی ہے. کیا ہو مرغ کا لقمہ بھی زہر مانا, کوئی فکر کوئی پریشانی آ جائے, دل میں کوئی بے چینی غم آ جائے, مرغی بھی اچھی نہیں لگتی, شربت کو افزا بھی اچھا نہیں لگتا, ارے بیوی بچے بھی اچھے نہیں لگتے, سب کاٹنے لگتے. یہ دل وہ چیز ہے, یہ دل وہ چیز ہے کہ اگر دل میں غم آ جائے اور دل کا سکون چھن جائے اور دل میں پریشانی آ جائے تو بلڈنگ اپنی, بیوی بچے اپنے, شامی کباب, ناشتے, مرغیاں سب اچھے ہی نہیں لگتے. آدمی کاٹ کاٹ کھا پاتا, بیوی کہتی آج کیا بات ہے, بہت بگڑا ہوا ہے. بچے کہتے ہیں بابا آج کیا ہو گیا ہے, روزانہ تو پیار کرتے تھے, آپ تو بات بات پر آپ کٹکھنے کتے کی طرح سے چیخ رہے ہیں, دانت لمبے لمبے نکال کر, یہ ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ شوہر اور بابا کہہ رہا ہے, وہی بیوی سے شوہر کہہ رہا ہے اور بیٹوں سے بابا کہہ رہا ہے کہ بیٹا آج دن میں بہت پریشانی ہے, بات نہ کرو, موڈ ٹھیک ہے, آج دن بیابا ہے, دل میں پریشانی ہے. جو دل کی دنیا کیا تصویر ہے کہ جس سے دل کی دنیا ہمیشہ غموں میں بھی آپ ہنستے رہے, مسکراتے رہے. آپ کہیں گے صاحب غم میں مسکرانا, یہ تو اجتماعی دیتے ہیں آگے پانی جمع کرنا, جو محال ہے فلسفہ کے نزدیک, سائنسدانوں کے نزدیک آگ اور پانی جمع کرنا محال ہے, لیکن اللہ کے یہاں محال نہیں. ان کی لغت میں مشکل ہے ہی نہیں, آگ پانی کا جمع کرنا دنیا والوں کی مشکل ہے, خدا کی لغت میں مشکل ہے ہی نہیں. سارے ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا علاج مشکل, اللہ کے یہاں مشکل ہے. جو ڈاکٹر راجنا کہتا رہا یہ صبح بچے گا نہیں, وہ اچھا ہو گیا ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ ہو. نازم آباد کا نمبر میں جن کے ڈاکٹر اسپیشلسٹ ایک شخص کے قلب کی حرکت کو شمار کر رہے تھے اور ان کا دل بند ہو گیا, اس وقت مجھے وہ مر گئے. یہ ہے شان. تو دل کی دنیا اور دل کا بہار یہی وہ چیز ہے جو انبیاء اور اولیاء کو اللہ عطا کرتے ہیں. یہ سارا مجمع اسی لیے جمع کیا جا رہا ہے کہ ہمارے دلوں میں بہار آ جائے, اور یہ اللہ کا تعلق نہ تو بلڈنگ کا محتاج ہے, نہ 2000 گز کے پلاٹ کا محتاج ہے, نہ مرغ کی بریانی اور شامی کباب کا محتاج ہے, نہ ٹیک روم اور ٹوٹا کار کا محتاج ہے. یہ حاضر ہوتی ہے کہاں؟ سن لو حضرت عبد الحسن صاحب مجذوب رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے یار ان کی دل نشین ہو. یہ نعمت دل کی دنیا کا بہار یہ اللہ کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے. آسمان سے اس کے قلب پر سکینہ اتارتے ہیں, خدا کا وعدہ ہے, قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے. فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ سکینہ اللہ وہ ہے جو سکون اتارتا ہے, آسمان سے اتارتا ہے, جو آسمان والے کو خوش کرتا ہے. یہ زمین والوں کو پٹرول کی طرح نہیں ملتا. سائنس کی تمام آلات و مشینری چاہے وہ امریکہ کی ہو یا روس کی ہو, جرمن کی ہو یا جاپان کی ہو, سکون کیا کوئی تیل نہیں ملتا. اللہ نے بتایا مجھے تو آسمان کے اوپر سے بھیجتا ہوں جہاں تمہارے آلات و مشینری پہنچ نہیں سکتی. اور یہ کہاں اترتی ہے؟ انبیاء اور اولیاء کے دلوں پر اترتی ہے, سکینہ سکون. لیکن جس نے اپنا دل ہی ایئرپورٹ کی تباہ کر دیا بدنگری سے, عورتوں کو حسینوں کو دیکھ دیکھ کر دل کو دیکھ چکا, دل ہی نہیں ہے, ایئرپورٹ جب نہیں ہے تو جہاز کہاں اترے گا؟ سکینہ کا جہاز تو وہاں اترے گا جہاں رن وے خیریت سے ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں پر حفاظت. ایک دن میرے یہاں اوپر سے وہ بڑھی کام کر رہا ہے تو اس نے رندہ مارا تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لکڑی کے باریک باریکوں کے اندر آنے لگے. سارے دوستوں نے جلدی جلدی کھڑکی بند کر دی کہ کہیں آنکھ نہ آ جائے. میں نے کہا کہ دیکھو یہ کتنے آدمی پسند کیے ہیں کہ لکڑی اس کا کام پڑھ رہی کارپینٹر کر رہا ہے چھین رہا ہے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میری آنکھوں میں نہ جائیں, اس لیے آپ نے کھڑکیاں بند کر دی آنکھوں کی حفاظت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے قلب کی حفاظت کے لیے اگر آنکھوں کی کھڑکی بند کرنے کا حکم دے دیا کہ جب کبھی کوئی خاص ماحول میں پہنچ جاؤ جہاں بے پردہ عورتیں پھر رہی ہوں وہاں اپنی آنکھیں بند کر لو, کھڑکی نہیں کر لو, ورنہ آنکھ نظر سے نظر ملے گی کوئی کیا بھروسہ کسی ہٹا سکو کہ نہ ہٹا سکو. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب ثانوی نور اللہ مصلو فرماتے ہیں جب کوئی ریل کی کراسنگ ہوتی ہے اور میری ریل دوسری ریل سے آ کر آمنا سامنا ہوتا ہے اسٹیشن پر تو میں اس دوسری ریل کی طرف نہیں دیکھتا ہوں. کسی نے پوچھا کیوں, فرمایا ممکن ہے کہ زنانہ ڈبا آ کے لگ جائے ہمارے سامنے. کسی نے کہا تو کیا ہے آپ نہ دیکھی, فرمایا ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت کی نظر سے میری نظر ٹکرا جائے, ہو سکتا ہے نظر پڑ جانے کے بعد اچانک جو معاف ہے وہ پھر میں ہٹا نہ سکوں. یہ ہیں وہ اولیاء اللہ جن کا ہم نام لیتے ہیں اور ہم لوگ پہلوان بنے ہیں. جب ہمیں کچھ نہیں ہوتا ہمارا تو دل صاف ہے مولانا, ہماری نظر پاک دل صاف ہے, اور کوئی صاحب کہتے ہیں ہمارا دل صاف نظر پاک. عورتیں یاد تو کہہ رہی ہیں کہ مجھے صاحب ہمارا دل صاف ہے نظر صاف ہے, اور نظباتی عورتیں کہتی نظر پاک ہے دل صاف. شیخ مولانا برہم صاحب دامت برکاتہ ہوں میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, اے علی پہلی نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالنا, اچانک والی تو معاف ہے لیکن اس زمانے کی اچانک تھی جبکہ لاکھوں عورتوں میں کوئی ایک کہیں سب بے پردہ تھی, اب تو لاکھوں میں 99,900 بے پردہ ہیں, لہذا یہاں تو اچانک ہی میں کتنے جنک بھی لائے بھی ڈالیں گے آپ اس زمانے کی اچانک سے بھی بدلو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہوا کہ اے علی پہلی نظر معاف دوسری معاف بھی لا تو بے نظر کر نظر آ فہم نہ نقل بولا, پہلی والی اچانک سے کیونکہ ارادہ نہیں تھا, اب موٹر چلا رہا ہے کیسے بچ سکتا ہے اچانک نظر معاف, لیکن اب وہ موٹر ہو کر کے دیکھنے لگے میں دوسری نظر پر آپ. تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں کہ جب میں قیامت کے دن جنت اور دوزخ دیکھوں گا آنکھوں سے تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, اتنا یقین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے صدقے میں نبی کے صدقے میں ہمیں حاصل ہے دنیا, ان کے لیے تو یہ حکم ہے. آج ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں ہماری نظر صاف دل پاک, کوئی کہہ رہا ہے کہ دل صاف نظر پاک, حضرت علی سے بڑے بھی ہیں آج کل ہم لوگ ایمان نہیں کیا. وہ خواتین اور وہ مرد سمجھتے ہیں کہ ہم مجھ سے بھی بڑے ہوئے ہیں, ارے میاں پھر جو حکم ہے اس پر مت ہو. ایک صاحب نے آج سوال کیا کہ اکیلے نماز پڑھتے ہیں گھر میں تو بہت سکون ملتا ہے اور جماعت کے نماز میں دل ویسا حاضر نہیں رہتا. میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدے میں نماز میں نظر کہاں ہو, سجدے پر ہو, جماعت سے نماز پڑھو, لہذا جو حکم ہے حکم کر لو, مزے کے غلام نہیں ہیں ان کے غلام ہیں, دل لگے نہ لگے ہم جماعت سے نماز پڑھیں. ایک عجیب قصہ یاد آیا, حاجی عبداللہ اللہ صاحب حاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے, کہنے لگے آج وہ ایک حور کی زیارت ہوئی ہے, آج ایک حور نظر آئی ہاتھ میں مگر آنکھوں سے آندھی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ تم نماز کو آنکھیں بند کر کے تو نہیں پڑھتے, تو اس نے کہا ہاں میں نماز میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں. فرمایا اسی سنت کے خلاف کل یہ وبال ملا کہ حور آندھی ملے گی, آنکھ کھول کر کے بہت سجدے پر نظر رکھو آداب نماز میں سے, دل حاضر ہو یا نہ حاضر ہمارا کام ان کی غلامی, عقل کا کوئی سوال نہیں سمجھا, ورنہ اگر عقل سے شریعت کا تعلق جوڑو گے تو جب ہوا کھلے گی تو وہیں جا کے تیرخانے میں ہوا کے مقام کو کھولو گے دوبارہ ہو تو نہیں کھولو گے, کیونکہ عقل سے سوچو گے ہوا تو کہاں سے نکلی یعنی ریاض خارج ہوئی تو وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے, عقل کا کیا تقاضا ہے بتاؤ. اگر کسی کو ہوا کھل گئی، ریا خارج ہو گئی، تو آپ کو کیا بتائیں گے آپ کو کہ چل کر کے لیٹ دن میں اتنے مقام کو سائن سے بولو اور آگے نقصان. کانپور میں ایک عورت ملازمہ تھی میرے یہاں، اس کی ہوا کھل گئی نماز میں، اس نے فوراً کنڈی کیا اور پھر نقصان کر کے نماز شروع کر دی. والدہ نے کہا کہ بھائی یہ تم نے نماز توڑ کر کنڈی کیوں کیا؟ اس نے کہا میری ہوا کھل گئی، میں نے کنڈی کر کے پھر شروع کر دیا. اس نے کہا، اما نے کہا کہ دیکھو ہوا کھلنے سے دوبارہ وضو کرنا چاہیے. اس نے کہا ارے اما میں قاری سید صاحب سے مرید ہوں. ارے کہا کہ تم قاری سید صاحب کے دادا مارا قاضی نانوتی سے بیٹھو تو میں حضور کی سر شریعت تم سے تو بدل توڑ توڑی جائے گی. تو نادانی سے بھی کبھی ایسا ہوگا، لہذا ہمارا کام اتباع سنت ہے، ان کی نقل کر دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لو، فی الحال حاضر ہونا ہے، اسی پر ادر ہے، اسی پر فضل ہے، اسی پر مہربانی ہو جائے گی ان شاء تو آج کل یہ جو شخص آنکھ کو نیچی کر کے بات کرتا ہے یا کسی ایئر ہوسٹس سے کہتا ہے کہ آپ مجھے چھلنا پلا دو نیچی کر دی، یا مجھے پانی پلاؤ نیچی کر کے، تو یہ سمجھتی ہے ملا پاگل بے وقوف، دیکھتے بھی نہیں تھا. باقی تو کہتی بڑے بڑے اخلاق، یہ مربت و محبت کے نام نشان ہے، آپ نیچے کر کے بات کر رہے ہیں جیسے میں صاف ہوں تو رہ دوں. لیکن یہ دین سے دوری، یہ دین سے دوری، ورنہ اگر دین کی سمجھ ہوتی تو ایک بادشاہ ایک رئیس کی لڑکی بیاہ کو جا رہی تھی، شادی میں جا رہی تھی، اچانک طوفان آ گیا. طوفان آ گیا تو بارش اتنی تیز ہوئی کہ ہر سب بھاگا. وہ لڑکی بھی بھاگی تو ایک گجرے میں گھس گئی، وہاں ایک کاریگر میں شرح وقایا پڑھ رہے تھے، کتاب کی کتاب مطالعہ کر رہے تھے. اب ایک دم خوبصورت رئیس کی بیٹی، راجہ کی بیٹی، نواب کی بیٹی، اور وہ جناب وہ اپنا منہ چھپائے وہاں بیٹھ گئی بارش و طوفان کی وجہ سے. اب یہ بڑے طالب علم نے دیکھا کہ یہ چاہیے میرے حجرے میں کھینچا، اچانک کون سی بلا آ گئی. خطے خوبصورت لڑکی جس نے ابھی شوہر کا منہ بھی نہیں دیکھا اور آگے اس کی شادی ہوئی. اب اس نے جلدی سے اپنا کتاب دیکھنا شروع کر دیا. جب اس کی دل میں شیطان نے وہ پھنسا ڈالا کہ اب یہ گھر میں رائے کی جیت، جیسے کسی کے گھر میں مرغی گھوم گئی تھی تو اس نے اعلان کس طرح کیا، یہ مرغی کس کی ہے، سمجھ رہے ہیں، تین دفعہ اعلان کر کے دبا کر کے کھا لو، یہ مرغی زور سے اور کس کی ہے، بہت آج تک. تو اس نے سوچا تو گھر میں چیز آ گئی، لیکن اللہ کا خوف تھا، اللہ والا تھا، تقوا والا. اس کے دل میں جب کبھی وسوسہ آیا فوراً اس نے اپنی انگلی کو چراغ میں جہاں اچھا وقایا پڑ رہا تھا اس پر انگلی پر جلا دیا. ایک انگلی جل گئی، اس کے بعد پھر تھوڑی دیر تک اس کو خوف تھا دوزخ کی آگ کا. اس نے نفس کو کہا دوزخ کی آگ ہے بہت خطرناک ہے، اس آگ کی برداشت نہیں ہے، خبردار نگاہی کی کرو. جب پھر ایک گھنٹے کے بعد شیطان پہنچا، ریکار عالم ایسے موقع سے چک رہا ہے، پھر دوسری انگلی بھی جلائی، پانچویں انگلی جل گئی. اس اتنے میں بارش ختم ہو گئی، طوفان ختم ہو گئے. اب وہ تمام شادی کا عملہ تلاش کر رہا ہے دولت کا، اور اس طوفان میں وہ ختم ہو گیا شوہر. کوئی ایسے پتھر اولے کچھ ایسا ہوا جس سے کہ وہ اس کا شوہر ختم ہو گیا. اب لڑکی جب اپنے باپ کے یہاں، وہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ طالب علم کے پاس بیٹھی ہوئی، اس کو اٹھا لے جو رئیس تھے، انہوں نے کہا کہ اے بیٹی تمہارے شوہر کا تو اس حادثے میں اس طوفان میں انتقال ہو گیا ہے، اب تک میں اب میں تمہاری دوسری شادی کروں سنوں گا. تو اس نے کہا بچان کہاں کرو گے؟ ان کا دیکھو بھائی میں رئیس ہوں تو ظاہر بات ہے کہ مجھے تو کسی رئیس کے لڑکے سے کرنا. انہوں نے کہا ساری دنیا میں بادشاہ کے لڑکے کی شادی میں شادی نہیں کروں گی. باپ نے پوچھا پھر کہاں کرے گی؟ اسی طالب علم سے کروں گی، اس دن سے آؤں گا. تین چار گھنٹے بیٹھی رہی، اس نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا.
دیکھا نے نہ دیکھنے سے ہی نام یہ ملا. دنیا کو لات مارو یہ دنیا تمہیں سلام کر دی. آ جائے اس پاس مسلمان بھر کے تو دیکھو سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں. مولانا شاہ محمود احمد صاحب کاتم کا شعر ہے. سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں میں ان پر مر بٹا کر گلشن دل میں بہار آئی. خدا پر فدا ہو جاؤ جان کی بازی لگا دو ہر خواہشات کا خون کر لو. اگر صحابہ نے شہادت قبول کی ایک ایک دن میں 70-70 شہید ہوئے تو کیا آپ اپنی ناجائز آرزو کا خون بھی نہیں کر سکتے؟ آپ ان عورتوں سے مدد بچانے کا بھی غم برداشت نہیں کر سکتے؟ پھر کیا کس منہ سے عاشق اور مومن اور مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے؟ سودا پیمارے عشق سے سودا پیمارے عشق میں شیریں سے کو حکم سودا پیمارے عشق میں شیریں سے کو حکم بازی اگر سے لے نہ سکا تب تو کھو سکا. شیری کی محبت میں وہ کامیاب تو نہیں ہوا مگر سر کو قربان کر دیا. سودا بیمارے عشق میں سودا شاید ہے دہلی کا کہتا ہے سودا بیمارے عشق میں شیری سے کو حکم وہ اس نے سر لگائی ہوئی پہاڑ کو ڈالو اس نے کھدائی شروع کر دی نہیں کھود سکا تو سر مارا پڑ گیا مر گیا. شاید سودا کہتا ہے سودا بیمارے عشق میں شیری سے کو حکم باقی اگر دے لے نہ سکا سر تو کھو سکا پہاڑ تو نہیں کھو سکا سر تو دے دیا. کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق بات کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق بات اے روسی آپ اس سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. دنیاوی محبتوں میں جانے دے دی اور اللہ کی محبت کے دعویٰ کرنے والے نظر بچاتے ہیں یہ کہتے ہیں تاخیر تکلیف ہوگی. اگر تکلیف نہ اٹھاؤ گے تو اللہ کیسے ملے گا؟ مگر سوچو تو اس کا انعام کتنا ہے. غصہ اگر کوئی پی جائے اسی وقت سارا دن پورا غصے کا گھوٹ نور بن جاتا ہے. اللہ مالوسی نے حدیث نقل کی ہے کہ کسی کو غصہ آ جائے اور غصہ نافذ کرنے کی طاقت بھی ہے کیونکہ بچہ چھوٹا ہے پٹائی کر سکتا ہے بیوی اس کے قبضے میں ہے عموماً عورتیں کمزور ہوتی ہیں صحت کے لحاظ سے. لہذا اگر غصہ پی جائے اور اللہ کی مخلوق پر رحم کر جائے تو حدیث میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملأ اللہ قلبہ امنا و ایمانا اللہ اس کے دل کو ایمان کے نور سے بھر دیتا ہے اور ہم اس سکون نصیب کرتا ہے اور اپنے قلب میں ایک سرور محسوس کرتا ہے. اور اگر غصہ نافذ کر دیا خود اس کے اوپر قرآن رکھ کر پوچھو کہ رات کیسی گزری. جو لوگ غصے کو نافذ کرتے ہیں تو ظلمت پیدا ہوتی ہے دل پریشان رہتا ہے. خود ظالم پر ظلم کا اثر سب سے پہلے ہوتا ہے. ظالم پر ظلم کا اثر سب سے پہلے ظالم پر ہوتا ہے. مظلوم کی آہ آئے گا نہیں جاتا اس کا دل بھی پریشان رہتا ہے. جو سیر کا عالم وہی سیاب کا عالم. منصور تو سر دے کے سبک ہو گیا لیکن منصور تو سر دے کے سبک ہو گیا لیکن جلاد سے پوچھے کوئی جلاد کا عالم. منصور تو سر دے کے سبک ہو گیا لیکن جلاد سے پوچھے کوئی جلاد کا عالم. ظالموں سے پوچھو ان کے دل کا کیا عالم ہے. چین سکون نصیب نہیں ہو سکتا. آخر حضرت ڈاکٹر ذوالحجۃ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حفیع الامت سے ان کی اہلیہ نے کہا کہ آج میں رشتے داری میں جا رہے ہیں ان مرغیوں کو 8 بجے دن میں دانا پانی دے دینا کھول کر کے. اب حفیع الامت 1500 کا موسم بھلا وہ مرغی کہاں جا رہا ہے. وہ اپنی تصویر لکھنے میں لگ گئے. دیکھتے ہیں نہ خط کا جواب آ رہا ہے نہ مضمون آ رہا ہے. دل میں گھبراہٹ دل میں اندھیرا سب بند دل بالکل تعلق معاملہ کا کوئی نور محسوس نہیں ہو رہا. قلم بھر دیا اور دعا اے خدا آج میرے دل میں آج کی پریشانی اندھیرا کیوں آ رہا ہے. تصویر 1500 ہو گئی آج کچھ بھی نہیں ہو رہی منصوبہ. آواز آئی کہ جاؤ میری مخلوق کھٹ رہی ہے مرغیاں میری مخلوق ہے یہ ہمارے ساتھ کو اس وقت ایک بلی کو ایک عورت نے باندھا کھانا پانی نہیں دیا اور رسی میں باندھ کر کے چھوڑ دیا بھوک مر گئی. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل کی جائے گی. حضرت حکیم الامت اٹھے مرغیوں کو دربے سے نکالا دانا پانی دیا پھر آ کر کے جب لکھنا شروع کیا تو علوم شروع ہو گئے. تو جب مرغی جیسی مخلوق کو کھٹانے سے
اور سارے انوار بند ہو گئے تو جو ایمان والی عورتوں کو اور مسلمان بچوں کو مسلمان پڑوسیوں کو بھائی مسلمان باپ کو مسلمان دادا کو اور نانا سے لڑ رہے ہیں بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے آج ان کے دل کو کیسے سکون مل سکتا مشکات کی روایت ہے من کفا غضبہ جس نے اپنے غصے کو روک لیا جس نے اپنے غصے کو روک لیا نافذ نہیں کیا سوچا کہ میں بھی تو اللہ کا خطاوار ہوں آج اس کو معاف کر دوں گا کل اللہ مجھے معاف کر دے گا تو اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اپنا عذاب اس پر روک لوں گا کف اللہ عنہ عذاب ہو یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ اپنا عذاب روک لے گا کیونکہ اس بندے نے میری مخلوق پر رحم کیا اور غصہ نافذ نہیں طاقت بھی معاف نہیں کی پٹائی کی طاقت تھی لیکن اس نے کہا کہ اللہ کی نسبت دے دی روئے تھی میری بیوی رات بھر ہے اس کی آج میری ضعیف ہے کمزور ہے ہمیں اپنی معاف کرانی ہے حضرت کی عمر فرماتے ہیں وہ جب اس سے معافی مانگتا ہے میں بہت جلد معاف کر دیتا ہوں کسی نے پوچھا کیوں فرمایا اشرف علی کو بھی تو اپنی معاف کرانی ہے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملازم کو ڈانٹ رہے تھے کسی غلطی پر اس نے کہا حضرت معاف کر دیجیے فرمایا ایک درجن بارہ درجن یہی غلطی کر چکے ہو میں تمہارا کتنا بھوکتا ہوں بھائی ایک غلطی ہو معاف کر دوں اور روز روز آنا غلطی بھائی تم بارہ درجن یہ غلطی کر چکے ہو میں تمہارا کتنا بھوکتا ہوں یعنی کتنا برداشت ہوں یہ ہندوستان کا لفظ ہے بھگتنا برداشت کرنا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے چچا شیخ الحدیث کے سگے چچا بیٹھے ہوئے آدمی فوراً خان نے کہا کہ میاں بولی زکریا کتنا بھگتوں کے ساتھ اپنا بھگوانا ہے تم نے بارہ ہی درجے میں ہتھیار ڈال دیا اپنی خطائیں دیکھو کتنی ہیں اپنے گناہوں کو شمار کرو جتنا اپنا بھگوانا ہے اتنا مخلوق کے خدا پر بھگت لو رحم کر لو معاف کر لو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی کہ خدا کی قسم میں اپنی بھانجے کو نہیں معاف کروں گا اور میں ان پر کوئی احسان نہیں کروں گا لیکن بھانجا اللہ کا مقبول بندہ تھا جنگ بدر میں شریک تھا جو ایک دفعہ مقبول ہو جاتا ہے کبھی مقبول نہیں ہوتا مسئلہ سن لیجیے جتنے لوگ مقبول ہوئے ہیں وہ پہلے ہی سے مقبول نہیں تھے کیونکہ ہم آپ مقبول کر لیتے ہیں کسی دوست کو کیونکہ اس کا مستقبل نہیں معلوم کہ آئندہ بے وفا ہوگا اللہ تعالیٰ بناتے ہی اس کو مقبول ہیں جو ان کے علم میں آئندہ بھی بے وفا ہوگا خطا ہو جانا اور چیز ہے توفیق توبہ سے اس کو پاک کر دیتے ہیں تم بتا اللہ علیہ اللہ فرماتے ہیں میں جن کو مقبول و محبوب پیارا اپنا بنا دیتا ہوں اگر کبھی ان سے خطائیں ہو جاتی ہیں تو پھر میں ان پر توفیق توبہ دے کر ان کو پھر پاک صاف کر لیتا ہوں ایک دفعہ وہ پیار کرنے پر ایک دفعہ وہ اپنا بنا لے پھر کبھی وہ اپنی بارگاہ سے نہیں نکالتے وہ گھڑی ہمیں بھی مل جائے اور آپ کو بھی مل جائے کہ خدا ہمیں اپنا بنا لے پھر انشاءاللہ جو ایک دفعہ ان کا مقبول ہو جائے گا کبھی بھی خطا ہوگی بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی یہاں تک کہ کفر بھی اگر ہو جائے گا تو پھر سے ایمان عطا ہو جائے گا واقعات موجود ہیں ایسے ہم تو سنا ظاہر راضر زمنا راوت ظاہر سنا بہت بڑے بزرگ تھے اذان دے رہے تھے ایک لڑکی پر نظر پڑ گئی عیسائی لڑکی اور اس کے عشق میں مبتلا ہو یہاں تک کہ ایمان بھی ختم سور چلانے لگے اور اس کے بعد آخر میں تمام خلفہ مریدوں میں رونا شروع کر دیا کہ اے خدا جس کی برکت سے ہم لوگ اللہ والے بنے آج میرے شہر کا کیا حال ہے کہ وہ سور چلا رہا ہے اور عیسائی ہو گئے رونا شروع کر دیا مگر آپ نالے کام دے گئے کچھ بڑائی آ گئی تھی دن میں وہ علاج مقصود تھا کہ ایمان بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ پر نظر رکھو خدا سے ڈرتے رہو آخر شاگردوں کی مریدوں کی آپ رنگ لائی اللہ کو رحم آیا ایمان عطا ہو دوبارہ تھا کیونکہ مقبول ہو چکے تھے میرا ہی اس لڑکی سے کہا اب تم جاؤ کیونکہ میں مسلمان ہو گیا پھر بعد آمد آر من درجوئے من میرے دریا میں میرا پانی گرا گیا اور بعد آمد شاہ من درجوئے من میری گلی میں میرا چاہ گرا گیا اب بھاگ چکا وقت یہاں اس نے کہا کہاں بھگا رہے ہو میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں عیسائی مذہب سے توبہ کروں، میں نیت چھوڑتی وہ بھی مسلمان ہو گئی، اور سارے شیخ خلیفہ اور مرید پھر آ کے مسجد میں بیٹھ گئے. یہ ہے اللہ اللہ کیا شان. تو ایک دفعہ تو مقبول ہو جاتا ہے حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اللہ مالوشی تفسیر الرحمانی حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں، پھر صدیق اکبر نے غصے میں فرمایا کہ میں خدا کی قسم تم پر کبھی احسان نہیں کروں گا، اللہ تمہاری خدا معاف کروں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر جگہ بدل لڑی، سارے قبری مقبول تھے، ایسے مقبول تھے کہ ایک مرتبہ مسجد نبی بھی آدمیوں سے بھری تھی، جنگ بدل کے لوگ آ کر کھڑے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخصت ہو پھر مدارس، اور اللہ نے فرمایا تیرن شروع بھر شروع ایک فائدہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. نبی جب فرمائے اٹھ جاؤ ختم جاؤ آنے والوں کو جگہ دو، یہ بدری لوگ ہیں، ان کا درجہ بہت بڑا ہے، جنگ بدل لڑے ہوئے ہیں، جو مصیبت میں دوست کام آتا ہے اس کی درجہ زیادہ ہوتے ہیں، وہ شیخ جو ابتدائی حالت میں اس کا ساتھ دینے والے کم ہوتے ہیں. جب شیخ کی شہرت ہو جاتی ہے، بڑے بڑے دین مالک اس سے بیٹھ ہوتے ہیں، تو بہت سے لوگ مرید ہونے لگتے ہیں. نبی کی ابتدا جب ہوتی ہے، اسلام جب بے قصی میں تھا، اس وقت انہوں نے ساتھ دیا تھا، ان کے درجے کو کوئی نہیں پا سکتا. آپ نے جنگ بدر والوں کو بیٹھالا اور پہلے سے بیٹھنے والوں کو اٹھا دیا. اس پر منافقین نے سرگوشی کی، دیکھو نبی کیسے ہیں، پہلے والوں کو بیٹھے تھے ان کو اٹھا دیا اور دوسروں کو بیٹھا دیا. فوراً آیت نازل ہوئی، یہی آیت نازل ہوئی ذاتی اگر تم تبصر ہو پھر مجالے. یہ نبی جو کہتا ہے کہ میرا رسول ہے، اس کی بات کو میری بات سمجھو، وہ جب بیٹھ کرتا ہے اس کا ہاتھ میرا ہاتھ سمجھو، اس کے حکام کو میرے حکام سمجھو. تو حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطائیں اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے ہیں، جس خطا سے نبی کو دل دکھا، جس خطا سے صدیقہ کا دل دکھا، جس خطا سے مائی عائشہ صدیقہ کا دل دکھا، اللہ ان کی سفارش کر رہا ہے. جو ان کو مقبولیت کا یہ مقام ہے، یہی کہتا ہوں کبھی مایوس نہ ہو اس کریم الرحم الرحیم. خطا کتنی ہی عظیم ہو مگر ان کی رحمت اس سے زیادہ عظیم تر ہے. حکیم المت فرماتے ہیں جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں، ارے ہم کو اللہ کیسے بخشے گا، فرماتے ہیں بظاہر تو یہ تواضع ہے لیکن پلے درجے کا مستقبل ہے، کیونکہ اپنے گناہوں کو خدا کی رحمت سے بڑا سمجھ رہا ہے. یہ تکبر ہے جو یہ کہتا ہے صاحب میں تو بہت گنہگار ہوں، مجھ کو کیسے خدا بخشے، صورت کیسی تواضع کی ہے. لیکن مقبول کو میں مردود نہیں کیا کرتا، اس کو معاف کرو، اور کیا اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ قیامت کے دن ایسے جی خدا تمہیں اس کے بدلے میں معاف کر دو. صدیق اکبر نے جب یہ آیت نازل ہوئی قسم اٹھائی اور فرمایا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم میں محبوب رکھتا ہوں کہ میں مصطفیٰ کی خطا کو معاف کر دوں، اس کے بدلے میں خدا قیامت کے دن مجھے معاف کر دو، اور فرمایا میں پہلے سے زیادہ احسان کروں گا. یہ مقبولین کی بات بتا رہا ہوں. ایسے میرے دوستو، اگر بیوی کے ہاتھ سے نمک تیز ہو جائے، پڑوسی سے کوئی جاتی ہو جائے، درگزر کر دو، چشپوشی کر دو، شفقت سے نرمی سے محبت سے سمجھا دو. امام صاحب گلشن اقبال نمبر ایک سے ایک صاحب کہہ جیت کر کہہ دیں کہ وہ آج شام کو مجھ سے ملاقات کر لیں افسر کے بعد. ارے نہیں، تم سے بہت چار بجے ملاقات کر لیتے ہوں
کیا نا
یا جمعہ بعد سب سے تمہیں عرض کر رہا ہوں کہ بڑا سستا سودا ہے اللہ کے مخلوق پر رحم کرنا. یہ صدیقین کے اعمال میں سے ہیں، یہ صدیقین کے اعمال میں سے ہیں. سارے عالم کا غم، جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا سارے عالم پر رحمت نازل فرما، کافروں کو ایمان دے دے اور مسلمانوں کو تقویٰ دے دے جو گناہوں میں مبتلا، اور جو کسی بلا میں ہیں ان کو آفیت دے دے، یہاں تک کہ بلوں میں چمٹیوں کو بھی آفیت دے دے، اور سمندر کی مچھلیوں میں ہائیڈروجن بم کوئی نہ آئے مچھلیوں کو بھی آفیت دے دے. سارے عالم کے لیے جو دعا مانگتا ہے رحمت کی،
بہت بڑی نعمت ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مقبولیت کی علامت. آپ جانتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بلی سے بھی محبت ہوتی ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اس کے کتے سے بھی محبت ہوتی ہے. اللہ سے محبت کا دعویٰ اور مخلوق پر ظلم. سوچ لو, ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ ہمیشہ غصے کو جب کرو شفقت و رحمت سے سمجھا دو. ایک شاگرد ہے اس کا دماغ 98 ڈگری ہے, دوسرا 104 ڈگری ہے, اس کو سبق ایک دفعہ نہیں یاد ہو گیا. جو کمزور ہے اس کو محنت کرو, استاد محنت کرنا چاہیے بجائے پٹائی کرنے کی. اگر 3 دفعے اس میں ایک شاگرد کو یاد ہوا, دوسرے شاگرد کا دماغ کمزور ہے وہ 7 مرتبہ یاد کرانے سے یاد ہوتا ہے, تو استاد کو جائز نہیں کہ اس کی پٹائی کر دے. دماغ ہر ایک کا الگ الگ ہے, اس پر 7 مرتبہ محنت کرے, محنت کرو. اور اس کے کچھ مستقبل آدمی ہیں وہ الگ علماء سے پوچھ, جہاں موقع ہو سختی کا علماء سے پوچھو, مشورہ کرو کہ کہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک کسی طریقے سے میں نے جو آیت پڑھی کہ چھوٹے بڑے سب گناہ کو چھوڑو, ضرور ظاہر اس میں وہ بات نہ, ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو باطنی گناہ کو بھی چھوڑو. کھیت کا چھلکا سڑ گیا, ٹھیلے والا سیب دے رہا ہے, آپ کہتے ہیں سیب نہیں لوں گا. اس نے کہا آپ نے تب آپ کہتے تھے کہ ظاہر سے کیا ہوتا ہے, دل میں داڑھی ہے, گال کو مت دیکھو, یہ اس کا گال تو خراب ہے لیکن اندر دل ٹھیک ہے اس کا. آپ کہتے ہیں بھائی وہ ٹھیک ہے, وہ نفس کی چال معلوم ہو گئی بات. ہر چیز کو آپ ظاہر بھی اچھا چاہتے ہیں اور باطن بھی اچھا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے ان کا ظاہر بھی اچھا ہو, ان کا باطن بھی اچھا ہو. کیوں صاحب آپ کو پسند ہے کہ آپ کا بیٹا کانا ہو, جھگڑا لوٹا ہو اور اندر اخلاق اچھے ہوں؟ اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں اولاد سے زیادہ ان کو ہم سے محبت. اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کا ظاہر میں بھی کوئی گناہ نہ ہو اور باطن میں بھی کوئی گناہ نہ ہو. غصہ, لڑائی, کبر, ریا, دکھاوا, یہ چیزیں نہیں ہوتی. اور دوستو ایک بات اور رکھ کر, ایک صاحب آج کل بحث ہر چیز پر بحث ہے, باتیں جاتا ہے عمل کم. فلاں صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جھگڑے لڑائی کی بات میں نے ان سے کہا کہ 11 سوال دیے گئے اور یہ کہا گیا 7 سوال تو ضروری ہے, 4 غیر ضروری ہیں. تو پہلے 7 سوال حل کرتے ہو یا غیر ضروری میں رقم آتے ہو؟ تلوین صاحب پہلے 7 سوال. تو میں کہا روزہ نکال زکات ادا صحیح کر لیا, گال پر بال ایک مٹھی آ گئے, خاموش ہو گئے, کہہ لگے آج سمجھ میں بات آ گئی. لیکن جن چیزوں کو قیامت کے دن سوال ہوگا ان سے ان کے بارے میں فکر کرو, اپنی فکر کرو. میں ڈال ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا فلا فلا صحابہ میں حق پر کون تھا؟ فرمایا کہ صحابہ کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا. شہزادوں کا معاملہ ایسا نہیں پڑ دے گا. اور رضی اللہ عنہ رضوان فرما چکے ہیں, خود اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ دلوں میں جو کچھ اثر بھی ہے وہ بھی ہم جنت میں صاف کر دیں گے. اور یہ قیامت تک کے لیے جنت میں کینا مینا نہیں رہے گا. بس یہاں مناسبت نہیں ہے, اس کو دیکھ کر الرجی تناؤ اعصابی تناؤ پیدا ہو سکتے ہیں, لیکن جنت میں جانے کے بعد سب کا دل صاف رہے گا, بالکل صاف. بڑے مزے میں لطف ہی آئے, کوئی بات ہی یاد نہ آئے گی, کوئی ایسی جھگڑے کی بات یاد ہی نہیں آئے گی, سب بھلا کے کہنا نہیں ریل صاف کر. ایسے ہی بعض وقت میں انسان اپنی عقل لڑا کر دین کو, دین شیطان جو ہے شیطان, سب اس میں کیا حرج ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پنکھا کہا تھا آپ دین میں تو ہر نئی بات کو منع کرتے ہیں کہ سب آپ کا آرزانہ بتاؤ, لیکن یہ تو پنکھا بھی نہیں تھا, کیوں پنکھا چلا رہے ہو؟ تو اس لیے دوستوں بیدا تو سنت کا فرق سمجھنے کے لیے سمجھ لو. جس چیز کو دین سمجھ کر نئی چیز ایجاد کی جائے, دین سمجھ کر احداث کی دین, یہ ہے بیدا کہ ہم اس کو دین سمجھیں, ثواب سمجھیں, نہ کرنے پر برا برا گالیاں دیں کہ وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے. پنکھا اگر نہ لگائیں کوئی گالی دیتا ہے آپ کو؟ ہم اس کو دین نہیں سمجھتے, راحت کی احداث دین, دین کی خاطر سے کہ پنکھا چلے گا, سکون سے بات سنیں گے آپ. دین میں اضافہ کرنا یہ ہے غلط. ایسے آپ سے کسی یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دو ہزار دو سو حدیثیں 2200 حدیثیں 48 سال تک پڑھایا ہے انہوں نے. بتاؤ اگر ان کی عمر میں یہ برکت نہ ہوگی اور بڈھی بڈھی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوگی تو یہ 48 سال تک عورتوں کے سارے مسائل قیامت تک آنے مشکل ہوں. یہ ہے خدا کے حکم سے ہوئی نشانی, وہی الہی سے ہوئی تھی, اپنی مرضی سے رسول کچھ نہیں کر سکتا. 48 سال تک زندہ تھی اور 48 سال تک 2200 حدیثیں اور 200 شاگرد پڑھتے تھے, صحابیات تو اندر اور صحابہ باہر. لہذا تقریر اور درس کو اگر عورتیں سنتی ہیں غیر مرد سے عالم سے بزرگوں سے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, چاہے نبی کا درس ہو یا کسی ولی اللہ کا یا کسی عالم اور بزرگ. گانا سننا چاہے مرد کا گانا ہو یا عورتوں کا گانا ہو وہ حرام ہے. سرنگی تبلا بھی بجتا ہے ریڈیو میں, اس میں ساز بھی ہوتا ہے, لہذا چاہے مرد گائے اور ٹم 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 ہو رہا ہے, اس میں ٹم 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 بھی ہو رہا ہے, لہذا چاہے عورت تو مردوں کے لیے اور بھی حرام. مردوں کے منہ سے بھی گانا سنا جائے گا, گانا بجانا یہ حرام. اس کے لیے سربر عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے پیدا ہوا ہوں. صحابہ سے فرماتے تھے کہ کہیں گانا بجانا کان میں ہوتی تھی, پوچھتے تھے اب آواز تو نہیں آ رہی ہے, جب آواز ختم ہوتی تھی تو اب یہ ہٹا دیں. آج تحجد بھی پڑھی, وضو بھی کیا, دفتر میں گئے, سورہ یاسین بھی پڑھی, اس کے بعد ریڈیو سے 12 بجے گانا سن رہے ہیں, باوجود ہیں وضو نہیں ٹوٹا, سورہ یاسین میں خط نامہ نہیں ہوا. میں نے کہا سید صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ گانا کیوں سن رہے ہیں؟ ان کہا کہ یہ دماغ تھک گیا ہے, ذرا دل کو دماغ کو ٹانگ لے رہا ہوں. میں نے کہا کہ یار حرام کی تعمیر جب مرتا ہو تب ہوتا ہے, مر نہیں رہے ہو, قرآن شریف کی تلاوت کر لو, اللہ کا نام لے لو, آرام سے لیٹ جاؤ. گانے سے حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان نل گنا بالکل نصاب نشاطی حدیث ہے, گانا سننے سے بے ایمانی پیدا ہوتی, منافقانہ عمل پیدا ہوتے, زنا کے مادے پیدا ہوتے, الغنا بریض الزنا, جیسے نظر ہے ویسے گانا بھی ہے. گانا سننے سے زنا کے خیالات آتے, گندے گندے خیالات آتے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا, حرام فرمایا. ایک لوگ شامی نے کیا لکھا کہ جس مجلس میں گانا بجانا ہو رہا ہو وہاں اس دعوت ولیمہ میں دعوت کھانا حرام ہے, اٹھ جانا واجب ہے. اگر غیبت ہو رہی ہو تو بھی اٹھ جانا واجب ہے. لہذا علماء کی تقریر کو, بزرگوں کے درس کو یہ سوچنا کہ بہت وہ سننا عورتوں کی جائے. اگر ہاں ٹی وی سے قرآن شریف اور ریڈیو سے قرآن شریف کا سننا, اس سلسلے میں میں نے جو مفتی رشید احمد صاحب سے سنا ہے, فرماتے ہیں کہ اگر کسی چمچے سے آپ کو حلوہ کھلایا جائے اور اسی چمچے سے پیخانہ اپنے بچے کا صاف کر دیں تو کیا دوبارہ آپ اس کے حلوہ کھائیں گے؟ جس ریڈیو اور ٹی وی سے آپ نے قرآن سنا اسی ٹی وی اور ریڈیو سے گانا عورتیں ناچتی اور اس کا نام ہے ثقافت, بدماشی کا نام ثقافت. تو جس آلے سے اللہ کا حرام اور گناہ کی باتیں نکلیں, بے پردہ عورتیں ڈانس کر رہی ہیں, ٹی وی کے پردوں پر ناچ رہی ہیں, اسی سے قرآن سنا جا رہا ہے. دوستو ڈوب مرنے کی بات ہے, قرآن پڑھنا ہے, قرآن شریف لے کر مسجدوں میں تلاوت کر لو, مگر جس آلے سے اللہ کے حرام اور غضب کے اعمال نکل رہے ہوں اس سے قرآن سننا صحیح نہیں. ہاں ٹیپ سن لو مصری, اگر آپ کو ٹیپ ریکارڈر میں بزرگ مصری ماری مصری عبد الباسط صاحب ہیں بڑا صاحب ہیں کسی ان لوگوں کا ٹیپ سن لو, مگر جو مشینیں خدا کے غضب میں استعمال ہو رہی ہیں گانے بجانے میں اور ایسی ناچ گانے میں, ان کے آلات سے قرآن مت سنیں. آپ کے ٹکاٹر لے لو, کیسٹ لے لو, بڑے بڑے عمدہ کاری, ورنہ پھر اگر آپ کی سمجھ بات نہیں آتی تو میں یہی آپ کی بیوی کو مشورہ دوں گا کہ بڑے ان صاحب کو جنہوں نے میری بات کا انکار کیا ہے ان کو حلوہ جس چمچے سے کھلاؤ اسی چمچے سے ان کے بچے کا پیخانہ صاف کرو اور دوبارہ اسی چمچے سے حلوہ کھلاؤ. اگر یہ سب انکار کرے تب کہہ دینا کہ اس چمچے سے کیوں نہیں حلوہ کھاتے ہو. وہ کہتے ہیں اس سے تو پیخانہ صاف کیا. یہی ہم بھی کہتے ہیں کہ جس سے ناچ گانا صادر ہوا ہے جس آلے مشین سے اسی سے قرآن نکل رہا ہے. یہ قرآن کی گیلری ہے. جب تک گناہ نہیں چھوڑیں گے تہجد اور اشراق تلاوت سے ولی اللہ نہیں بن سکتے. مسئلہ سن لو, یہ قرآن کا اعلان ہے. ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ پاک فرماتے ہیں میرا ولی کون ہوتا ہے جو متقی والے ہیں تقوا کے رہتے ہیں. لیکن اس کے معنی نہیں کہ وہ معصوم ہو جاتے ہیں, کبھی ان سے غلطی نہیں ہوتی, گناہ پر قائم نہیں رہتے. اگر کبھی خطا ہو جاتی ہے استغفار و توبہ سے اس کی تلافی کرتے ہیں. بقول مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں یہ پڑھے دیکھ کر اٹھے اٹھ کر چلے استغفار و توبہ. لیکن استغفار و توبہ میں فرق ہے. استغفار کہتے ہیں ماضی کے گناہوں سے معافی مانگ لینا. استغفروا ربکم ثم توبوا, اگر ایک چیز ہوتی تو اس کو الگ الگ سے بیان کرتے اللہ تعالیٰ. یہ مغایرت کے لیے ہر حد آتا ہے. استغفار کہتے ہیں میرے اللہ بخش دیجیے جو کچھ ہم سے ہو چکا اور تم مطلوب توبہ کرو, آئندہ کی ارادہ کرو. پکا ارادہ دل میں پکا ارادہ ہو کہ جان کی بازی لگا دیں گے مگر آپ کو ناراض نہیں کریں گے. اس کے بعد ایک نسخہ اور بتاتا ہے گناہ چھوڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جو نسخہ بتایا ہے بغیر اس کے کام نہیں بنے گا. وہ کیا ہے کہ جو گناہ چھوڑے ہوئے ہیں تقوا سے رہتے ہیں ان کی صحبت میں رہو. ان کی صحبت میں رہو, متقی بندوں کی صحبت میں رہیے رات دن. کم سے کم ایک چلہ لگائیے جمعہ 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 سے آپ ڈاکٹر جمعہ بنے ہوئے ہیں. لیکن ایک رات بھی کسی خانقاہ میں کسی ولی اللہ یا کسی بزرگ یا اللہ والوں کے غلاموں اور خادموں کے پاس گزارنے کی ہمت نہیں ہے, بیوی چھوٹ نہیں. لیکن اگر ڈاکٹروں کا بورڈ فیصلہ کر دے کہ بڑے میں کینسر ہو رہا ہے ہماری پہاڑی پر جائیے ڈائلسس کے لیے, تو بیوی بھی دھکا دے کہ کہیں جلدی جاؤ جلدی جاؤ. چالیس دن زندگی اتنی لمبی چوڑی ملتی ہے. دس سال میٹرک میں لگایا, چار سال بی اے میں لگایا, ایم ایس سی میں لگایا, ڈاکٹری میں پانچ سال میڈیکل کالج میں لگایا. چالیس دن کسی ولی اللہ کے پاس رہ کر خدا کی محبت سیکھنے کے لیے وقت نہیں. اسی لیے معلومی رو کر کے کہتے ہیں, بڑے دکھے دل سے کہتے ہیں کہ اے کی صبرت میں سب فرزند و غم, اے دنیا والوں تمہیں اپنی بیوی بچوں سے صبر نہیں آتا. اور صبر تم داری کے رب دل بنن جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا, جس اللہ نے تمہیں آنکھ دیے کان دیے ہاتھ دیے بنایا روح تدافر کی, تمہارے چلنے کے لیے زمین بنایا, تمہارے روشنی کے لیے سورج عطا فرمایا, تمہارے بارش کے لیے سمندر اور پہاڑ بنائے, سارا انتظام عالم تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے. ان کے بارے میں صبر کیے بیٹھے ذکر چھوٹ گیا ہے. بس آج کل ذکر چھٹا ہوا ہے, چھوٹا ہوا ہے. یہ نہیں کہتے چھوڑا ہوا ہم نے, چھوڑا چھوٹا ہوا ہے تاکہ غلطی اوپر نہ آئے. دیکھا شیخ کو لکھتے ہیں آج کل ذکر چھوٹا ہوا ہے. یہ نہیں کہتے کہ نالائکی سے آج کل ہم نے ذکر چھوڑا ہوا ہے. کہیں سے کندھے پر کوئی غلطی کی بنیاد نہ آنے پائے. اگر اللہ کے نام سے لے گئے تو اپنی موت نظر آنی چاہیے. میرے یہاں روزانہ عشاء کے بعد ذکر ہوتا ہے. ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی ہوتی ہے اور کبھی شریف ساتھ ساتھ مرتبہ تڑوا ہے کیونکہ اس لیے تھوڑا سا مختصر رکھا ہے. بعد میں اپنا جتنا دیر کا ہے جس کا کرے. کل میں نے سوچا کہ چھٹی کر دوں کہ میرا کا دن ہے اور ہر ہمیشہ چھٹی ہوتی ہے تو یہ میں نے ذکر کی بھی چھٹی کر دوں. لیکن ذکر کی چھٹی کے بعد دن میں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی کو چائے کی عادت ہو چائے نہ ملے, پان تمباکو کی عادت ہو تمباکو نہ ملے, تو دل میں ایک عجیب خلا محسوس ہوا. میں نے اپنے بچے کو بلایا, وہاں مدر میاں کو, سب دوستوں کو بلایا اور میں نے کہا بھائی مچھلی اگر پانی سے چھٹی کر لے گی تو خیریت بنے گی, مجھے تو موت نظر آ رہی. لہذا پھر ذکر کیا تو جان میں جان آئی.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا تعلق عطا کر دے جیسا مچھلی کو پانی سے تعلق ہے، کہ پانی سے کبھی مچھلی چھٹی نہیں مانگتی، کہ کیا کبھی ہماری چھٹی نہیں ہوگی؟ ساری دنیا کے نوکروں کو، ملازمین کو، دفتر والوں کو عید بقرعید کی چھٹی ملتی ہے، مگر مچھلیاں پانی سے نہیں کہتی کہ کم سے کم عید بقرعید کی تو چھٹی کر دو. کیوں؟ وہ جانتی ہیں کہ میری حیات، میری زندگی تمہارے ساتھ، اللہ کے ساتھ جو ہمارا ہم زندہ ہے. جب سارا عالم ان کے نام سے زندہ ہے تو اس کا دل بھی ان کے نام سے زندہ ہے. تو اس لیے دوستو حدیث جو پڑھی تھی کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم گناہ کو حرام سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. آج ہمارا طریقہ جو ہے، ہم وظیفہ اور اشراف اور چارج میں تلاوت کی منزلوں میں بے شک اللہ کا شکر ہے ہم لگے ہوئے ہیں، لیکن گناہ چھوڑنے میں جیسی محنت کرنی چاہیے اس میں ہم رفتار کم ہے ہماری. اور مولانا عبدالرحمٰن صاحب نے فرمایا کہ وظیفہ پڑھنا ایسا ہے، ذکر کرنا، تلاوت کرنا جیسے کوئی سہارن پوری کرنا سوچنے لگے تو کوئی لڑائی کرتا ہے. اگر کسی کے منہ میں سہارن پور کا کرنا بڑا باریک چھلکے کا ہوتا ہے اور بہت رس ہوتا ہے، کسی کے منہ میں سہارن پوری گنا ڈال دو اور پانی چھتے کا گلا تو چھیلا اور رسی رہا، کوئی لڑائی نہیں کرتا. لیکن کسی کے منہ سے سہارن پوری گنا چھین ہو کر کھینچو تو کہتا ہے ہاں کیا کر رہا ہوں، گناہ چھڑاتا ہے کوئی تو وہ مولوی بڑا برا لگتا ہے. کہتا وظیفہ بتانے والا مولوی اچھا ہوتا ہے، یہ تو گناہ چھڑا رہا. لیکن بھائی کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہی حکم دے رہے ہیں کہ تم مجھے جس طرح سے میری محبت میں مجھے یاد کرتے ہو، میری محبت میں میری ناراضگی سے بھی تو بچو. ہر محبوب کا دو حق ہوتا ہے، اس کے حکم کو مان لینا اور اس کی ناراضگی سے بچنا. بولو بھائی، محبت کے دو حق ہیں یا نہیں، یا کسی کو اس میں شبہ ہے؟ اگر کوئی عاشق اپنے محبوب سے کہے کہ میں آپ کو خوش کرنے والے اعمال تو کروں گا لیکن ناراض ہونے والے اعمال کو نہیں چھوڑوں گا، آپ کیا نمبر پائیں گے؟ سب لوگ بتائیے. ارے پاسی نمبر ملے گا، میاں فیل ہو جاؤ گے. اگر کوئی اپنے محبوب سے کہہ دے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن کن اعمال سے آپ خوش ہوتے ہیں؟ آپ اکولی کی بوتل منگائیں گے، پھر بھی میں دوڑ کھلا دوں گا. آپ خانی کباب بندو کھانسی یہ کب لائن سے کہیں گے تو وہاں لے جاؤں گا. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ سینما مت دیکھنا بیٹا، یہ بات میں نہیں چھوڑوں گا، ناراضگی والی بات نہیں چھوڑوں گا، تو کیا کئی نمبر ملے گا؟ سوچ لو 50% بھی نہیں ملے گا. یہ نہ سوچ لو کہ وہ 50% تو خوشی والا کام کر دیا، کہ ناراضگی ایسا پہلا ہے کہ سارا کیا دھرا بیکار کر دیتا. 100 نیکی اور 1 گناہ تمام نیکیوں پر پانی پھینک دیتے. اب یہی غصہ ہے. سرور عالم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ غصہ ایمان کو ایسا کڑوا کر دیتا ہے جیسے شہد میں ایلوا ایک دوا ہے کڑوی، اس کو ڈال دیتا. اس لیے دوستو یہ گزارش ہے کہ خانقاہوں کا مطلب، بزرگان دین کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ گناہ چھوڑنے کی ہمت پیدا ہو جاتی. یہی وہ نعمت اگر کسی نے نہیں حاصل کی تو اس نے حق ادا نہیں کیا اپنے شیخ کا، اس نے خانقاہوں کا حق ادا نہیں کیا. ذکر وظیفہ تو آپ کتابوں میں بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. گناہ چھوڑنے کی ہمت کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں آئے نازل بتا رہے ہیں کہ ان ایمان والوں تقوا اختیار کرو، یعنی گناہ سے بچو. لیکن گناہ سے بچنے کی ہمت کہاں سے ملے گی؟ دونوں ماں صالحین متقی بندوں کے ساتھ ہو. جب دیکھو گے کہ وہ گناہ چھوڑے ہوئے ہیں تو تمہیں دل چھوڑنے کی ہمت ہو جائے گی. ان کے دل کی برکت، ان کے قلب کا فیضان، ان کی صحبت کی برکت سے بھی آہستہ آہستہ نفرت ہونے لگے. کچھ ان کے صحبت سے گناہ چھوڑنا نہیں پڑے گا، چھوٹ جائے گی. بعض لوگ بزرگوں کے پاس اس لیے بھی نہیں جاتے کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو گناہ چھوڑنا پڑے گا، لہٰذا گناہ پیش ہونے بعد مریضوں کو مرض سے پیش ہو جاتا ہے. وہ دوا نہیں پیتے، کہتے مجھے مرض میں مزہ آ رہا. جب معلومی نے بتایا کہ ایک مریض تھا، ایک حکیم پر عاشق ہو گیا، تو اس کی شاندار جو پکا کے دیتا تھا اس کو چرکائی کے نیچے پھینک دیتا تھا. اس کی اماں نے پوچھا دوا کیوں نہیں پیتا؟ اس نے کہا دوا پی کے اچھا ہو جاؤں گا تو حکیم صاحب نہیں آئیں گے، کسی بہانے سے ان کی اجازت کر دیتا. تو خدا کے لیے مرض پیش نہ کرو،
بیماری سے شروع ہو. لوگ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس جاؤں گا تو گناہ چھوڑنے پڑیں گے. مولانا ابوالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گناہ چھوڑنے نہیں پڑیں گے, چھوٹ جائیں گے. چھوڑنے میں اور چھوٹنے میں فرق ہے. اور پھر کیا پیاری مثال دی, بس وہی مثال دے کر آج کی مجلس ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے, اللہ والوں کی صحبت اور ان کے جو لوگ اللہ والوں کی صحبت اٹھائے ہوئے ہیں ان کے غلاموں کی صحبت کو بھی غنیمت سمجھو, کیونکہ کم سے کم وہ تربیت یافتہ ہے. جو مربع نہیں ہے وہ مربع نہیں بن سکتا. یاد رکھو, کتابوں کی گٹری باندھنے سے جس نے اپنی تربیت کسی اللہ والے سے نہیں کرائی وہ مربع نہیں ہے. جب مربع نہیں ہے تو مربع کیسے بن جائے گا؟ آج کل ہر شخص کو شوق ہے مربع بننے کا, مگر مربع بننے کے لیے تیار نہیں. مولانا خانی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک شخص نے گرو سے کہا کہ ہمیں گرو جی اپنا چیلا بنا لو. گرو نے کہا چیلا بننا بہت مشکل ہے, تو اس نے کہا پھر گرو ہی بنا لو اپنا مجھے. اگر چیلا بننا مشکل ہے, شاگرد بننا مشکل ہے, تو مجھے اپنا گرو استاد بنا. تو مولانا ابوالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت سے اور ان کے غلاموں خادموں کی صحبت سے گناہ چھوڑنا نہیں پڑتا, چھوٹ جاتے ہیں, چھوٹنے لگتے ہیں آہستہ آہستہ. اور پھر اس کی بڑی پیاری مثال بھی آئی تھی کہ ایک شخص نے 10,000 رشوت لی, 10,000 رشوت لی, اور اسکوٹر پر موٹر سائیکل سے بھاگا جا رہا ہے اور خوشی میں آج کہہ رہا ہے, دل میں اسکیم بنا رہا ہے کہ آج آئس کریم بنائیں گے. دل میں اسکیم آئس کریم کی بن رہی ہے اور بجلی کی ساڑی خریدنے کی بن رہی ہے اور صوفے سیٹ اور کیا کیا خریداری کے دماغ میں مشین چل رہی ہے. اتنے میں جب وہ لسکیلا تک پہنچا بھر گیا تو بولا ہاؤس سے کے دفتر سے لیا تھا رشوت اور لسکیلا تک خیریت سے پہنچا مشین میں بناتا ہوا. اتنے میں ایک موٹر سائیکل والا اس کا دوست اور کہاں جا رہا تھا وہ یہ کراچی. اتنے میں موٹر سائیکل سے ایک تیز رفتاری کے ساتھ ایک دوست کا آٹو اس نے اس کے موٹر سائیکل کے پاس اپنی موٹر کھڑی کر لی. پکڑا ٹھہرو, کیا بات ہے, کیا بات ہے؟ ارے لیا اس میں بھی آئی جی کے دستور ہیں, پولیس کا دستہ آ رہا ہے, سیٹ پر پولیس بیٹھی ہوئی, انٹی کرپشن کیا نام ہے. صحیح لفظ بولا, چلو بھائی سارے بھی صحیح بول جانا, یہ بھی میرا میں سوچا کہیں بہت اپنا بول جاؤں. تو انٹی کرپشن والے بیٹھ کے آ رہے ہیں, پولیس والے بھی ہیں, آئی جی بھی ہیں, ڈی آئی جی بھی ہیں, تم کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں. اس میں نوٹوں پر دستخط ہیں, نوٹوں پر دستخط ہیں, تم کو پھنسانے کے لیے دیا گیا. اچھا اب کیا کروں, سانس تیز ہو گئی. وہ جو ساڑی اور ٹی وی آئس کریم بھول گئے, وہ جو خریداری کی اسکیم تھی سمجھا لوں, وہ ساری اسکیم ساری ایک دم غائب. تو کہنے لگے اب کیا کروں, جلدی سے دیکھا کہ ایک گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, ٹی ایم سی کی گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے. ڈھکن چور ہوتے ہیں بہت, یہاں اکثر ڈھکن چورا کے بیچ لیتے ہیں. تو جلدی سے 10,000 کی نوٹ اس میں ڈال دی اور اس کے بعد موٹر سائیکل تیز کیا, نیو کراچی جا کر دم دیا. اس کا دوست بھی گیا, اس نے کہا کہ کیوں صاحب, یہ 10,000 کی نوٹ آپ کو چھوڑنا پڑا یا خود بخود چھوڑ کر کچھ خوشی محسوس کی آپ نے؟ اس نے کہا صاحب چھوڑنا نہیں پڑا, ارے چھوڑ کر اتنا پھر خوش ہوا کہ جان میں جان آ گئی. کہنے لگے کیوں, کہنے لگے کہ یقین تھا کہ وہ چیف پولیس والی آئی ٹی کرپشن کی مجھے پکڑ کر سزا کرتی, نوکری سے بھی جاتا. تو اس دوست نے کہا کہ اللہ والوں کے پاس جب جاؤ گے تب خدا پر اور قیامت پر اور دوستوں کو جنت پر ایسا یقین پیدا ہوگا کہ گناہ چھوڑنے نہیں پڑیں گے. آہستہ آہستہ گناہ تم کو زہر معلوم ہوں گے, صاحب سے اتنا ڈر نہیں لگے گا جتنا تمہیں اللہ کے غضب اور نافرمانی کے اعمال سے پریشانی ہوگی. تم ہر غم اٹھا لو گے. آخر سیدنا یسوع علیہ السلام کی جان میں کیا اعلان کیا تھا, اے میرے خدا اے رسانہ مجھے زیادہ پیارا ہے اس برے عمل سے جدھر جسم کی عورتیں بلا دی. کیوں صاحب یہ کیا بات ہے, سید آنے میں کون سا عیش ملتا ہے؟ آج بھی اس امت کے غلاموں کا یہ مقام ہے کہ وہ ہر غم و پریشانی اٹھا لیتے ہیں, نظر اٹھا کر عورتوں کو نہیں دیکھتے. رب سجن و حق وے لیا فرماتے ہیں, جان یوسف اعلان کرتی ہے, نبی کی جان بزبان حال اعلان کرتی ہے, بزبان حال قرآن اعلان کر رہا ہے. سیدنا یوسف نے فرمایا اے خدا مجھے قید خانہ محبوب ہے. جس عمل سے جب میرے مصر کی عورتیں بڑھا میں نے الہ آباد میں عرض کیا تھا کہ اللہ کتنے پیارے ہیں کہ جن کے راستے کے قید خانے حل ہوتے ہیں محبوب ہوتے ہیں ان کی راہ کے گزشتہ کیسے ہوں گے. خدا تعالیٰ کتنے پیارے ہیں کتنے محبوب ہیں کہ جن کے راستے کے قید خانے محبوب سے بھی اونچا درجہ حل ہوتا ہے ان کے راستے کے گزشتہ یعنی تحجد اور عشاء اور تلاوت کا کیا مطلب. تو دوستو حرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جتنی محنت ہم ذکر اللہ میں اشراق و تحجد میں کر رہے ہیں اور دین کے مثبت پہلو پر کر رہے ہیں یعنی اللہ کو راضی کرنے کے اعمال خدا کے غضب والے عمل سے بھی بچنے کے لیے فکر کرو. اور اگر آپ اس پر کامیاب نہ ہو رہے ہوں تو مجھے ایسا سمجھ کر کہ جیسے بڑے بڑے لوگ نہ ہوں پانی نہ ملتا ہو تو بھیلے پر تیمم کر لیا جاتا ہے اختر کو بھیلا سمجھ کر اس سے تنہائی میں مشورہ کر لو کیونکہ اس نے بزرگوں کی صحبت اٹھائی. میں بزرگوں کی تعلیمات پیش کر دوں گا انشاءاللہ تعالی آسانی سے گناہ چھوٹنے کا اور آسانی سے گناہ چھوڑنے کے نسخے مل جائیں گے اور بہت آسانی ہو جائے گی اور گناہ کی تلخیاں اور زہر اس میں آپ کو محسوس ہونے لگے گا. آہستہ آہستہ کام ہو جاتا ہے. جس طریقے سے زہر کی دین کی پتی اگر میٹھی لگ رہی ہو سانپ کے کاٹنے سے تو مطلب اور زہر جادو وہ سانپ کے کاٹنے کا زہر کرنے کے بعد پھر دین کی پتی کڑوی معلوم ہوگی تو شیطان نے نفس کے ساتھ میں جو ہم کو ڈسا ہوا ہے جس سے وی سی آر ٹی وی اور ناچ گانے جتنی گندے آواز لگنے گائے بے پردگی ساری چیزیں ہمیں آج اچھی لگ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی جب بھی سانپ کا زہر اتر جائے گا نفس کے اور شیطان کے یہ زہر اتارنے والے تو ہوتے یہی ہیں جنہوں نے زہر اتارنے والوں کی غلامی توبتیں اختیار کی. اکثر یہ نہیں کہتا کہ کوئی وہ بڑا پیر یا ولی اللہ ہے مگر بزرگان دین کی صحبت میں ضرور اس نے اپنی صحبت میں دن گزارے ان کا غلام ضرور ہو. غلامی کی نسبت میں کوئی فخر کی بھی بات نہیں ہے. لہذا دوستو اگر پانی نہیں ملتا آپ کو تو ذرا تیمم کر کے دیکھ لو اس دھیلے ہی سے کچھ پوچھ لو انشاء اللہ تعالیٰ کیا ادب ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل سنبھال. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے اپنی دکھ اپنی محبت کے دونوں ہم ادا کرتے کہ اللہ توفیق دے. یہ کیسے کیسے بندے یہاں بیٹھے ہیں تو اس کو یا اللہ اس پورے مجمع میں اگر ایک بندہ بھی تیرا کوئی مقبول و پیارا ہے ہم اس کی مقبولیت کا سب کا واسطہ مانتے ہیں اور اپنے بزرگوں کا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ الحق صاحب دعوت برکاتہ ہوں مولانا صاحب محمد صاحب دعوت برکاتہ ہوں یا اللہ تیری رحمت کا صدقہ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ تعالی وسلم کا صدقہ اور ان مقبول بندوں کا جن کو امت نے مقبول سمجھا ہم ان کو آواز کا سمجھ کر ان کی غلامی کی آپ نے ہمیں توفیق دی اپنی محبت کے دونوں حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے دیں. جو حق کیا ہے جن باتوں سے آپ خوش ہوتے ہیں خدا اس پر عمل کی ہمت اور توفیق دے گی اور جن باتوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں میرے پیارے مالک آپ ان باتوں سے ہمیں اتنی نفرت اتنی کراہت دے دیجیے کہ پیشہ پہچانے سے زیادہ سانپ اور شیر سے جتنے آدمی بھاگتا ہے اس سے زیادہ ہم ہمیں آپ کے قدر و قہر کے آواز بس ہماری دونوں زندگی کے پہلو روشن کر دیجیے یعنی اپنی اطاعت و فرما برداری بھی نصیب فرمائیے اور نافرمانی سے بچنے کی توفیق دے کر اولیاء اللہ کی زندگی عطا کر دیجیے. اور اگر کبھی بشر ہیں نالائق ہیں نالائقی ہو جائے تو استغفار و توبہ اور ندامت کے آنسوؤں سے اس کی تلافی کی توفیق عطا فرمائیے اور توبہ کے راستے سے ہماری ندامت کو قبول فرما کر اپنے بارگاہ سے ہم کو خارج نہ کیجیے. جب تو چاہے پاک ہو مستعفی فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی بڑی جوش میں آئے جو دریا رحمت کا قبر ست سالا ہو بکرے اولیا اے خدا اگر آپ کی رحمت کے دریا میں جوش آ جائے تو سو برس کا کافر دم میں فخر ولی اللہ بن جائے اور سوا نیک کاروں کے گھر تو کہاں جائے بندہ گنہگار تیرا. آپ نیکوں کو بھی اللہ ہے گزروں کے بھی اللہ ہے ہم نالائقوں کے بھی آپ ہیں اور نیک بندوں کے بھی آپ کو جھوٹا دروازہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی شامت سے اپنی نالائقوں سے دوسرا خدا پکڑ لیں. اے خدا تو ہی ہمارا ایک خدا ہے صالحین کا بھی تو ہے گنہگاروں کا بھی تو ہی ہے ایک ہی چوکھٹ ہے کوئی دوسری چوکھٹ نہیں ہے کوئی دوسرا دروازہ نہیں.
لہذا اپنے واحد آپ اپنے واحد چوکھٹ کے پتے میں ہم گنہگاروں کو بھی نپٹا لیجیے اپنی رحمت سے اور معاف کر دیجیے اور نیک بنا دیجیے اور خاتمہ ایمان پر فرما کر میدان محشر میں مقرب کے احساس فرما کر جنت میں اسی طرح اکٹھا فرما دیں جس سے مجھے اشوک من میں آپ حضرات اللہ کے نام پر شور اکٹھا ہے اللہ جنت میں بھی اسی طرح اکٹھا ہونے کا فیصلہ فرما دے بلا بلا عذاب بلا حساب مقرب کا بھی فیصلہ اور دنیا میں بھی آپ کس رکھیے اور آخرت میں بھی آپ کس رکھیے ہم کو بھی ہمارے گھر والوں کو بھی سارے عالم پر اپنی رحمت سے رحمتوں سے نواز دیجیے واخر اللہ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمان ہے علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی فون نمبر 6370813